بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما سلف كعقيدة درس جاري هي آج كي نشست مي أصول السنة للإمام محمد بن أبي حاتم الرازي رحمة الله عليه كعقيدة بيان كرته ورس كنامه اعتقاد الرازيين دو رازی اماموں کا عقیدہ. اور یہ دو امام جو ہیں، نمبر ایک امام ابو زرعہ الرازی، جن کی وفات سن 264 ہجری میں ہوئی، 264 ہجری میں ہوئی، اور دوسرے امام ہیں الامام ابو حاتم الرازی، ان کی وفات سن 277 ہجری میں ہوئی، 277 میں. اور یہ عقیدہ جو ہے، یہ امام ابو حاتم الرازی کے بیٹے محمد بن ابی حاتم بیان فرما رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اس عقیدے کا آغاز کروں، دونوں اماموں کا مختصر سا تعارف کرتے ہیں. امام ابو زرعہ الرازی، ان کی نسبت مدینہ الری، اور یہ تاریخی شہر ہے تہران کے قریب ایران میں. تو یہ دونوں امام جو ہیں ایرانی امام ہیں، ایران سے. سبحان اللہ، ایک زمانہ تھا ایران ایسا تھا، اور آج دیکھے آج ایران کہاں پہ ہے. ان کا لقب ہے امام ابو زرعہ، ان کا نام ہے پورا الامام سید الحفاظ. ان کا لقب سید الحفاظ کا دیا گیا ہے، سید الحفاظ. ان کا نام ہے عبید اللہ بن عبد الکریم بن یزید، محدث الرأی. ان کی ولادت سن 210 ہجری میں ہوئی، اور ایک قول ہے کہ 200 ہجری میں ہوئی، لیکن 210 اور 2 کے بیچ میں ہوئی. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کا کنیہ جو ہے ابو زرعہ ہے، اور ان کو سید الحفاظ کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا حافظہ بہت تیز تھا. وہ خود فرماتے ہیں کہ میں 200,000 حدیث کا حافظ ہوں. کوئی شخص خود ایسے کہتا ہے، لیکن پھنسانے والے پھنسا دیتے بعض اوقات. ایک شخص آیا اور اس شخص نے کہا کہ میں نے قسم کھائی طلاق کی، یعنی بیوی کو طلاق ہو جائے اگر امام ابو زرعہ الرازی 200,000 حدیثوں کے حافظ نہ ہو. تو امام صاحب، میں آپ کے پاس آیا ہوں، کیا یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ تب امام صاحب نے بات کہی کہ آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، یعنی یہ بات سچ ہے. سبحان اللہ. امام ابن ابی شیبہ ان کے تعلق سے فرماتے ہیں، ما رأيت احفظ من ابي زرعه، ان سے بڑا حافظ میں نے نہیں دیکھا. امام عبد الله بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد کو، یعنی امام احمد بن حنبل کو سنا کہتے ہوئے، ما جاوز الجسر احد افقه من اسحاق من راهوي ولا احفظ من ابي زرعه. اس برج سے، یعنی جو اس وقت ایران کی طرف ایک راستہ جاتا تھا، اس راستے کے بعد جو ہے، اس راستے کے پار ان دونوں سے بہتر نہیں دیکھا میں نے. سمجھ میں اسحاق مرہ ہوئے، اور حفظ حافظے میں ابو زرعہ رازی کے. اسحاق مرہ ہوئے رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بڑی بات کی ہے، فرماتے ہیں کل حدیث لا يعرفه ابو زرعہ الرازی فليس له اصل. جو حدیث ابو زرعہ رازی، جس حدیث کا علم ابو زرعہ رازی کو نہ ہو، حدیث ہی نہیں ہے. اللہ المستعان، یعنی کوئی قوت حافظہ دیکھیں اور علم دیکھیں. سبحان اللہ. امام عبداللہ بن احمد دوسری روایت میں کہتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے والد سے حدیث کے حفاظ کے ذکر کیا میں نے کہ کون کون سے ہیں. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں بیٹا، اپنے بیٹے سے، کہ حدیث کا علم اور حفظ ہمارے پاس تھا، پھر خراسان چلا گیا ان چار جوانوں کے پاس. قلت من ہم، تو میں نے سوال کیا، کون ہیں یہ چار؟ کہتے ہیں ابو زرعہ ذاکر رازی، ابو زرعہ جو رازی ہے، محمد بن اسماعیل بخاری، اور عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی، امام دارمی، اور الحسن بن شجاع البلخی. تو پھر کہتے ہیں میں نے پوچھا ان سب سے زیادہ حافظہ کس کا تھا؟ فرماتے ابو زرعہ کا رازی تھا، ابو زرعہ رازی کا حافظہ زیادہ تھا، ابو زرعہ رازی کا حافظہ زیادہ تھا، امام بخاری کا علم زیادہ تھا، سبحان اللہ، اور عبداللہ یعنی امام دارمی کی جانکاری جو معرفت وہ زیادہ تھی، اور اتقان جو ہے وہ الحسن بن شجاع، یعنی سب کا ذکر خیر کیا تاکہ کوئی کسی سے پیچھے نہ رہ جائے، سبحان اللہ. یعنی زیادہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پرفیکشن جاننے میں. چوتھے جو ہے الحسن بن شجاع البلخی. ابو علی جزرہ جو ہے یہ معروف محدث ہیں، امام جزرہ جو ہیں، ابو زرعہ نے مجھے کہا کہ ہم چلتے ہیں سلیمان شاذکوانی کے پاس اور کچھ حدیث کا ذکر کرتے ہیں. تو کہتا میں بیٹھا رہا اور حدیث یہ سناتا رہا امام سلیمان کو، یہاں تک کہ جو امام سلیمان شاذکوانی معروف تھے محدث، یہ بھی عاجز ہو گئے. تو جب عاجز ہو گئے تو انہوں نے، امام سلیمان نے ایک حدیث پڑھ کے سنائی اور کہا یہ حدیث جو ہے یہ تمہارے علاقے رئی سے آئی ہے. امام سلیمان خاموش خاموشی سے بیٹھے رہے. دوبارہ سے پوچھا، کہتے عجب سی بات ہے، اتنی حدیثیں اب تک تم نے مجھے عاجز کر دیا، تمہارے علاقے کی حدیث ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے اس کا؟ کہتے بڑا غمزدہ ہوا، وہاں سے اٹھ کے گئے، راستے میں کافی پریشان تھے. تو میں نے کہا تم پریشان کیوں ہو؟ امام جزرہ ان سے کہتے ہیں، ابو زرعہ سے کہتے ہیں عجب سی بات ہے، میرے علاقے کی حدیث مجھے پتہ نہ ہو. ایران میں ایک حدیث موجود ہے، ایک، اور مجھے اس کا علم نہیں. بڑے دکھ کی بات ہے. کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہو، انہوں نے حدیث اپنی طرف سے بنا کے تمہارے سامنے پیش کی ہے تاکہ تم خاموشی سے بیٹھ جاؤ، یعنی تمہیں عاجز کرنے کے، اس کو راستہ نہیں ملا ان کو، یہ تو حدیث ہی نہیں ہے، تو تمہیں چپ کرانے کے لیے انہیں اپنی طرف سے بات کر دی کہ یہ حدیث جو ہے اہل رائے سے میں نے سنی ہے. بہرحال لمبی باتیں ہیں، میں صرف اتنی اکتفا کرتا ہوں. امام ابو زرعہ رازی کی وفات کا انداز بھی انوکھا. ابو جعفر محمد علی وراق، ابو زرعہ کے جو کاتب تھے، کیونکہ جو محدثین تھے کاتب جو لکھتے تھے احادیث، کہتے ہیں ہم ابو زرعہ کے پاس گئے جب اس کے آخری وقت تھا اس دنیا میں، تو ہم لوگ وہاں پہ گئے تو ہم دیکھا ابو حاتم رازی ان کے پاس بیٹھے، منذر بن شادان اور بھی ساتھی بیٹھے ہیں. تو ہم نے آپس میں دیکھا کہ بھئی تلقین کریں کلمہ توحید کی، تو کیسے کریں؟ ایک محدث ہے اور بزرگ ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ آئے ہم حدیث کا ذکر کرتے ہیں ایک دوسرے سے. تو انہوں نے کہا سند کو ہم نے شروع کی. فقال ابن وراء حدثنا ابو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح وجعل يقول ابن ابي ولم يجاوزه. ابن ابي اور ابن ابی کہ خاموش اختیار کرتے تھے تاکہ ان کو یاد آ جائے ابو زرعہ کو کہ مرنے سے پہلے حدیث پڑھ لے. کہتے ہم نے کہا، دوسرے نے کہا، وہ پھر خاموش اختیار کرتے. تو امام ابو زرعہ فرماتے ہیں وہ فی السوق، یہ لفظ رہ گیا تھا کہ جب یہ حدیث ذکر کی تھی وہ بازار میں تھے، وہاں سے حدیث کو سنی جو شروع میں راوی تھا. فرماتے ہیں وهو في السوق حدثنا ابو عاصم حدثنا عبد الحميد بن صالح بن ابي عريب عن كثير بن مره عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. وفات باقي اخر لفظ تنك. دوسرے امام ہیں امام ابو حاتم الرازی، ان کی ولادت سن 195 ہجری میں ہوئی، ان کی وفات سن 270 ہجری میں ہوئی. ان کا نام ہے محمد بن ادریس بن المنذر بن داود بن مہران، ان کی کنیت ابو حاتم ہے. اور یہی ان کی کنیت مشہور ہے. اور یہ بھی ری کے شہر جو تہران کے قریب آئے تو اسے بستی ہے شاید, اللہ علیہ شاید تہران کے میں شامل ہو گیا ہو تو شہر بہت بڑے ہو گئے ہیں, لیکن اس زمانے میں یہ اسبان تہران کو اسبان کہا جاتا تھا. تو وہاں کے عالم ہیں. 14 سال کی عمر سے انہوں نے حدیث کا علم حاصل کرنا شروع کیا, اور اس عمر میں کوفہ, بصرہ, بغداد, دمشق, حمص کی طرف سفر کیے. اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں ایک مرتبہ کہ میں نے جب پہلا سفر کیا تھا تو 7 سال تک گھر واپس نہیں آیا, کیونکہ پہلا سفر تھا حدیث, علم حدیث کے لیے. اور کہتے ہیں پیدل میں چل کے گیا پہلے سفر میں. عمر کیا تھی؟ سبحان اللہ. اچھا ہمارے بچے بھی دیکھیں, اور یہ بھی کسی کے بچے تھے. فرماتے ہیں کہ 1000 فرسخ سے زیادہ میں پیدل چلا. اس کے بعد یعنی 1000 فرسخ کے فاصلے تک تو میں نے گنا, اس کے بعد پھر گنتی بھول گیا میں کہ میں کتنا چلا ہوں. فرماتے ہیں پیدل جو میں چلا تھا بحرین کی جگہ, مصر, رملہ کی طرف آیا, پھر دمشق گیا, پھر انطاکیہ, طرطوس, پھر حمص واپس آیا, پھر عراق تک گیا. اور جب واپس آیا تو میری عمر کتنی ہو گئی؟ تقریباً 20-21 سال کے قریب. سبحان اللہ. فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا میں نے اپنے کپڑے بھی بیچ دیے تھے, کھانے کا کچھ نہیں تھا, یعنی سفر میں سارا مال لگا دیا. کہتے ایک مرتبہ 3 دن مسلسل ہم نے کچھ کھایا نہیں, لیکن سفر جاری رکھا علم حدیث کے لیے. پانی پیتے تھے, اس پہ گزارا کرتے تھے. 3 دن بعد ہمیں کچھ کھانے کو ملا. اور ان کی روایات دونوں, امام ابو زرعہ جس کا ذکر کیا میں نے, اور امام ابو حاتم جو ہے, ان کی روایت ابو داؤد میں, نسائی, بن ماجہ میں, اور مختلف یعنی علماء نے ان کی حدیث کو لیا ہے. ابو بکر الخلال فرماتے ہیں ابو حاتم امام فی الحدیث. ابن خراج فرماتے کان من اہل الامانت والمعرفہ. امام نسائی فرماتے ثقہ ہے. امام ابو نعیم حلیہ والے فرماتے امام فی الحفظ والفہم, امام ہے حفظ اور سمجھ میں. امام الاکائی فرماتے ہیں کان اماما عالما بالحدیث حافظا متقنا ثبتا. اماما عالما بالحدیث حافظا متقنا ثبتا. ابن ابي حاتم فرما سمعت موسى بن اسحاق القاضي يقول ما رايت احفظ من والدك. ان کا بیٹا کو امام اسحاق موسى بن اسحاق قاضی فرماتے میں آپ کے والد سے زیادہ بڑھ کر حافظ والا نہیں دیکھا. تو کہتے ہیں میں نے پھر سوال کیا, امام زرعہ بھی نہیں, وہ تو زیادہ مشہور تھے حفظ میں. قال لا. قال ان کے بارے میں سنا آپ نے؟ قال لا. قال وسمعت یونس بن عبد الاعلى يقول ابو زرعہ وابو حاتم اماما خراسان ودعا لهما, کہ دونوں امام خراسان کے. بقاؤہما صلاح المسلمین, ان کی بقا مسلمانوں کے لیے خیر و عافیت اور صلاح ہے. ان کی وفات, امام ابو حاتم الرازی کی وفات سن 277 ہجری میں ہوئی. اصول السنہ, اس عقیدے کا جو نام ہے اصول السنہ, ایک تو امام احمد حنبل کا ہم نے پڑھا ہے, اب اس کا نام بھی اصول السنہ ہے, لیکن یہ مشہور عقیدۃ الرازیین سے زیادہ مشہور ہے. یہ امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں, اور یہ بھی سن لیں کہ جو عقائد میں نے بیان کیے ہیں وہ سارے صحیح سند سے ابھی تک ثابت ہیں جن کے عقائد ہم بیان کر چکے ہیں. یعنی امام لالکائی نے امام علی بن المدینہ کا عقیدہ بھی بیان کیا, امام بخاری کا عقیدہ بھی انہوں نے بیان کیا, اب جو عقیدہ الرازیین ہے یہ بھی امام لالکائی اپنی سند سے بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اخبرنا محمد بن مظفر المقری قال حدثنا حسین بن محمد بن حبش المقری قال حدثنا ابو محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة إمام أبو حاتم کے بیٹے محمد جنہوں نے اصول السنہ کو لکھا ہے وہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا اپنے والد سے اور امام ابو زرعہ سے کس چیز کا سوال عن مذاہب اہل السنہ فی اصول الدین کہ سنت کا مذہب اصول الدین میں کیا ہے اور اصول الدین سے مراد دین کی بنیادیں اور مذہب اہل السنہ کہ اہل سنت کے اس میں مشرب کیا ماخذ کیا ہے انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے اصول الدین کو سمجھنے کا اور اس پہ عمل کرنے کا اور اصول الدین سے مراد یہاں پر عقیدے کے اصول اگر یہ اصول الدین میں عقیدہ کے اصول بھی شامل ہیں اور عبادات کے اصول بھی شامل ہیں نماز کی فرضیت زکوٰۃ کی فرضیت یہ بھی اصول ہیں یہ کوئی فروع نہیں ہے نماز فرض ہے یہ نماز فرض نہیں ہے نماز کا حکم زکوٰۃ کا حکم روزے کا حکم حج کا حکم حلال اور حرام کا علم جو یہ سارے دین کی بنیاد اور اصول ہیں لیکن یہاں سے جو انہوں نے ذکر کیا ہے اس عقیدے جیسے کہ ہم پڑھیں گے آگے کہ اصول الدین سے مراد ہے عقیدت اہل السنہ والجماعہ وما ادرک علیہ العلماء فی جمیع الامصار اور جو انہوں نے مختلف ممالک اور جگہوں پر علماء کو پایا ہے وہ کن اصولوں پر علماء کو پایا ہے وما یعتقدان من ذلک ان میں عقیدہ کیا ہے ایک تو بیان کریں انہوں نے کیا سنا ہے اصول الدین کے تعلق سے اور ان کا خود اپنا عقیدہ کیا ہے ان اصولوں کے تعلق سے فقال ان دونوں نے فرمایا ذرا غور سے سنو ادرکنا العلماء فی جمیع الامصار ہم نے ہر جگہ پر جمیع الامصار ہر شہر میں علماء کو پایا حجازا وعراقا وشاما ویمنا یہ معروف اور مشہور بڑے چار جو جگہ ہیں حجاز عراق شام اور یمن حجاز کہاں پہ ہے مغرب میں عراق مشرق میں شام شمال میں اور یمن جنوب میں تو پورا علاقہ کو گھیر لیا یعنی اس پورے خطے میں جتنی علماء سے ہم ملے ہیں ان کے یہ عقیدہ تھا جو ہم بیان کر رہے ہیں فکان من مذہبہم ان کے مذہب میں سے یہ امور تھے اور یہ مسائل تھے فرماتے الایمان قول وعمل یزید وینقص عقیدہ کا پہلا اصل یہاں پہ جو بیان فرما رہے ہیں ایمان کے تعلق سے آپ نے پوچھا تھا ایک مرتبہ کہ اگر ایمان کی تعریف سے ہم شروع کریں تو یہ بھی طرف سے ثابت ہے انہوں نے ایمان کی تعریف سے بات کو شروع کیا بعد میں ایمان کے اصول بیان فرمائے ہیں الایمان قول وعمل یزید وینقص ایمان قول ہے اور عمل ہے زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے ایمان قول اور عمل ہے ایمان کی تعریف اور زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے اس کی دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الفتح آیت نمبر 4 میں لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم مومن کے تعلق سے تاکہ ان کا ایمان اور بڑھ جائے اس ایمان کے سے جو ان کے پاس پہلے موجود ہے یعنی پہلے سے مومن تو تھے وہ لیکن اب ان کا ایمان مزید بڑھ جائے اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف و مشہور حدیث متفق علیہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایمان کے ایمان بضع و ستون و بضع و سبعون شعبہ ایمان کے 60 دوسری روایت 70 سے زیادہ حصے ہیں اعلیها سب سے بلند حصہ قول لا الہ الا اللہ و ادناها اور سب سے کم جو حصہ ہے وہ ہے اماطۃ الاذى عن الطریق کہ کس راہ سے مضر چیز کو ہٹا دینا والحیاء شعبۃ من الایمان اور شرم و حیاء ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے متفق علیہ حدیث ہے اور یہ امام صاحب نے یہاں پہ ذکر کیا ہے ابتدا میں تاکہ ہم جان لیں کہ ایمان کی تعریف کیا ہے اور اس حدیث سے ہمیں پتہ چلے کہ ایمان کی تعریف جسے رسول جماعت کے نزدیک الایمان قول باللسان تصدیق بالجنان عمل بالارکان یزید بالطاعہ وینقص بالعصیان ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے زبان کا قول دل سے یقین تصدیق کرنا اور پورے جسم سے اس پر عمل کرنا فرم بدار سے بڑھ جاتا ہے اور نافرمانی سے ایمان کم ہوتا ہے اور یہاں پر من مذہبہم یعنی جو اصول ہم بیان کر رہے ہیں یہ سارے اصول نہیں ان میں سے بعض اصول ہیں اور بعض اصول ذکر اس لیے فرمائے جو زیادہ متنازع اصول تھے یاد رکھیں کیونکہ بعض محدثین علماء جو ہیں وہ سارے اصول بیان نہیں کرتے مختصراً بات بیان کر لیتے ہیں ایک جو سائل ہے وہ کون ہے اس کی کیا سمجھ اب یہاں پہ بیٹا سوال کر رہا ہے تو اس لیے کچھ اصول ہمیں زیادہ نظر آئیں گے اور اگر کوئی دوسرا شخص ہے جو اس کے اندر شبہات ہیں اس کو زائل کرنے کے لیے اس سے کم اصول بیان کرتے ہیں بعض علماء تو اسے پریشان نہ ہونا کہ بعض محدثین 20 کے قریب اصول بیان کرتے ہیں، بعض 40 کرتے ہیں، بعض 10 کرتے ہیں، بعض 8 کرتے ہیں، بعض 5 کرتے ہیں، تو اس میں کوئی ان کو اختلاف نہیں ہے اس میں، لیکن بعض کے نزدیک یہ متنازع زیادہ اختلافی مسائل ہیں اور ان کے ذہن میں اس وقت کے، کیونکہ وہ لکھ کے نہیں بیٹھے ہوتے، اور انسان کی اپنی کیفیت حالت ہر وقت یکسانی ہوتی، بعض اوقات زیادہ تندرستی ہوتی اور زیادہ جذبے سے بات کرتے، بعض اوقات تھوڑی سی پستی ہوتی ہے اور اس کے مطابق وہ بات کر لیتے ہیں. اور یہ جو تعریف ایمان کی، انہوں حقیقتاً جو ہے وہ ان گروہوں کا بھی رد کیا جو ایمان کے تعلق سے جنہوں نے غلط مفہوم رکھا ہے. اگر اس سے پہلے کہ ہم عقیدہ پورا بیان کریں، اگر آپ کا مفہوم ایمان کا غلط ہے تو پھر آگے آپ کیا کریں گے؟ تو پہلے سب سے ایمان کی سمجھ کو درست کر لیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ چل سکیں اور باقی ایمان کے مسائل کو بھی سمجھ سکیں. تو جن گروہوں نے ایمان کے تعلق سے غلط نظریہ رکھا وہ ہے جہمیہ، جو جہمی ہیں، جہمی مرجی ہیں. اصل جو ارجاء ہے وہ جہم بن صفوان لے کے آیا تھا. جہم بن صفوان معروف شخص ہے، اس کی وفات سن 128 ہجری میں ہوئی. یعنی دیکھیں زمانہ کیسا تھا، بہترین زمانہ تھا، اور اس میں علم کے ہوتے ہوئے بھی اس شخص نے غلط نظریات اپنا لیے اور جہمی گروہ اس طرح منسوب ہے. اور جہمیہ کافر، جیسے آگے میں بیان کروں گا، اس عقیدے میں پڑھیں گے ہم کہ جہمیہ پر کفر فتویٰ لگا ہے. اس بہترین زمانے میں رہتے ہوئے بھی، کلمہ پڑھتے ہوئے بھی، نماز پڑھتے ہوئے بھی، اور زکات اور حج زکات دیتے حج بھی کرتے ہوئے، لیکن سبحان اللہ اس کے باوجود بھی علماء کہتے ہیں وہ کافر تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو نظریہ تھا، جو عقیدہ تھا، اتنی خطرناک اور بیانک اور باطل تھا کیونکہ کوئی بھی نیک عمل کام نہیں آیا. دنیا کے امور میں تو ہم علماء یہ فتوا، باقی جو آخرت ہو تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے. تو جہمی جو ہیں وہ ارجاء کا عقیدہ جو یاد رکھیں، مرجیہ جو ہیں وہ گروہ ہے جو عمل کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے. کہتے ہیں کہ جسم کا عمل سے ایمان جسم کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نہیں رکھتا ہے، تو اس کے ایمان میں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. یہ مرجیاں ہیں کہ عمل کو ایمان سے خارج، ارجاء کہتے ہیں پیچھے کرنے کو، ارجاء کہتے ہیں عربی زبان پیچھے کرنے کو. تو عمل کو پیچھے کر دیا کس چیز سے؟ ایمان سے. تو ایمان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ابوبکر صدیق کا ایمان اور ایک فاسق فاجر مسلمان کا ایمان دونوں برابر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. فرشتوں کا ایمان اور عام مسلمانوں کا ایمان میں کوئی فرق، دونوں برابر ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. انبیاء کا ایمان اور عام انسان کا ایمان جو معاصی میں اور نافرمانی میں ڈوبا ہوا ہے، کیا ممکن ہے کہ برابر ہو سکتا ہے؟ عجب بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے عقل کو آگے کیا، خود عقل سے مار کھائی. اور جو دوسرے گروہ ہے جو ان کے مخالف، وہ یاد رکھیں آج کے زمانے میں اشاعرہ ماتریدیہ بھی مرجیہ ہیں، اشاعرہ ماتریدیہ بھی مرجیہ ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے یار جہمی تو آج موجود نہیں ہے، جہمی نہیں ہے، لیکن جو مرجیہ ہیں آج وہ اشاعرہ ماتریدیہ، اور اشاعرہ ماتریدیہ وہ مرجیہ ہیں. مرجیہ تو فقہا نہیں ہے، یاد رکھیں. مرجیہ کی چار قسمیں ہیں جو مرجیہ ہیں. اور مرجیہ الغلا جہمی جو تھے وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کو دل سے جاننا کافی، معرفت صرف، جسے اللہ تعالیٰ دل سے جان لیا وہ مومن ہے. پھر آئے المرجی المحض جو معروف مرجیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دل سے تصدیق ضروری ہے، جان کا کافی نہیں ہے کہ جانا ہے، تصدیق بھی ضروری ہے. اور یہ کہتے کہ زبان کا قول بھی اس میں شامل ہے لیکن عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ جو شاعر ماتریدی انہوں نے یہی قول لیا ہے، یاد رکھا شاعر ماتریدی نے المرجیہ المحض کا قول لیا، غلا کا قول نہیں لیا، لیکن ان دوسرا جو گروپ ہے مرجیہ کا ان کا قول لیا ہے. اور جو امام ابو حنیفہ کا جو تیسرا جو مرجی گروہ ہے مرجیہ الفقہا، وہ یہ کہتے کہ ایمان عمل کا ایمان سے جو تعلق ہے وہ صرف ایمان کی تکمیل کے حد تک ہے، ایمان کی صحت کے شرط نہیں ہے، تعلق تھے لیکن ایمان کی تکمیل کے لیے. کامل ایمان ان عمل سے، اچھے اعمال سے، عمل سے ایمان کامل ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی جو شخص نمازی اس کا ایمان اس سے زیادہ مضبوط ہے جو نمازی نہیں ہے. اشاعرہ ماتریدی آج کے زمانے میں کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، اس ارجاء میں بھی اختلاف ہے. عجب بات ہے، انہوں نے اشاعرہ کا راستے کو اپنایا اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے راستے کو چھوڑ دیا. اگرچہ امام حنیفہ کا بھی یہ نظریہ غلط ہے، لیکن مرجئۃ الغلا اور مرجئۃ المحض سے کم درجے کا ہے. یاد رکھیں یہاں پر فرماتے ادرکت العلماء فی جمیع الامصار، ہم نے علماء کو ہر ان جگہوں پر پایا، یعنی اجماع بیان کر رہے ہیں. اجماع کے الفاظ میں نے بیان کیے تھے پچھلے درس میں، مختلف الفاظ میں سے ایک لفظ یہ بھی ہے کہ ادرکنا العلماء فی جمعی الامصار، ہر شہر میں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے ان جگہوں پہ جس عالم سے ملے ان کا یہ عقیدہ تھا، یعنی ان مسائل پہ اجماع ہے اہل سنت والجماعت کا. تو یہ وہ مسائل ہیں عقیدے کے جن میں اہل سنت والجماعت کا کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. فروع میں اختلاف رہا ہے لیکن اصول کے مسائل میں جب میں بار بار کہتا ہوں بعض لوگ ساتھی کی بات ساتھی یار اس کو کیا پتا کہ اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا. جب علماء کی ایسی بات ہم سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں تو پھر کس کو شک و شبہ باقی رہتا ہے کہ اس میں اجماع نہیں ہے. امام بخاری نے بھی یہی فرمایا تھا اپنے عقیدے میں، امام رازی بھی یہی فرما رہے اپنے عقیدے میں. یہاں پر تین امام لے لیں آپ، بلکہ چار پانچ اور بھی ہیں جس عقیدے کے آخر میں بتاؤں گا کہ جو سند میں سب کہتے میرے بھی یہ عقیدہ وہ کہتے میرا بھی یہ عقیدہ ہے، صرف ان دو کا عقیدہ نہیں ہے یہ. اور دوسرا گروہ جو ہے جس نے امام میں غلطی کی ہے الوعیدیہ، الوعیدیہ جو ہیں وہ دو گروہ ہیں خوارج اور معتزلہ. خوارج نے کہا کہ ایمان جو ہے وہ شرط الصحہ ہے بغیر تفصیل کے، جو بے نمازی ہے وہ کافر ہے، جو سود خور ہے وہ بھی کافر ہے، جو زنا کار ہے وہ بھی کافر ہے، جو حرام کھانے والا ہے وہ بھی کافر ہے. تو انہوں نے سب سے ایمان کو، ہر گنہ گار سے ایمان کو سلب کر دیا اور تکفیری گروہ بن گیا، دنیا میں کافر آخرت میں بھی کافر ہے. اور دوسرا گروہ وعیدی جو ہے جو کہتے ہیں، جو دوسرے معتزلہ، معتزلہ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے جیسے کہ خوارج ہیں وہ کہتے ہیں ایمان ایک چیز ہے. اصل میں ان سے غلطی کیا ہوئی مرجیہ یا جو معتزلہ اور خوارج ہیں، کہتے ہیں ایمان ایک چیز ہے، یا تو ہوتے یا ہوتے نہیں ہیں. اور سب نے انکار کیا ایمان زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے، اس کا انکار کیا ہے. جب ایک چیز ہے یا تو موجود ہے یا موجود نہیں ہے، تو مرجیہ نے کہا جب ہے تو پھر خارج نہیں ہو سکتا. انہیں کی ضد میں آ کے یہ عقیدہ رکھا کہ جب نکل گیا تو پھر واپس ہو نہیں سکتا، تو جو کبیرہ گناہ کرتا ہے تو وہ تو ہے ہی کافر. معتزلہ نے کہا کہ وہ کافر نہیں ہے، وہ دو جگہوں کے بیچ میں ایک جگہ پہ ہے، یہ جگہ کون سی اللہ علم ہم نہیں جانتے. لیکن تو پھر یہ کیوں کہا جب نہیں جانتے؟ کہتے اللہ کے پیر پہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب زنا کر زنا کرتا ہے تو اس کے اس سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے چھتری کی طرح. سبحان اللہ، یعنی ایمان سے تو خارج ہوا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہے، تو اس لیے ہم بہتر ہیں، ہمارا عقیدہ زیادہ بہتر ہے، ہم دیکھیں کس طرح سے نصوص پہ عمل کرنے والے ہیں. عجب سی بات ہے. اور واقعہ حدیث کا کیا کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں ذرے برابر ایمان بھی باقی ہے اسے جہنم سے نکال دو. اگر کافر ہوتا تو پھر جہنم سے کیوں نکالا جاتا اسے؟ کیا کفار کو بھی جہنم سے نکالا جائے گا؟ پھر حدود و تعزیرات کیوں ہیں؟ حد کیوں قائم کی جاتی ہے چور پہ یا زانی پہ؟ اس لیے قائم کی جاتی ہے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے کافر رہے. تو پھر کافر پہ حد، پھر کفار پہ حد قائم کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ اگر کوئی کرسچن زنا کرتا ہے، یہودی زنا کرتا ہے، یہ ہندو زنا کرتا ہے، اس پہ حد قائم کرتے ہیں آپ لوگ؟ اس لیے اگر وہاں پہ قائم نہیں کرتے پھر یہاں پر قائم اس لیے کرتے، اس کا ایمان ابھی باقی ہے. اور یہ حدود مومنوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں ہے. امام صاحب فرماتے ہیں تو پہلا اصل اس عقیدہ نے پڑھا ہے الایمان قول و عمل یزید و ینقص، ایک جملہ ہے. امام صاحب فرماتے ہیں والقرآن کلام اللہ غیر مخلوق بجميع جهاته، دوسرا اصل اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، ہر طرف سے، ہر اعتبار سے، بجميع جهاته، ہر اعتبار سے. کیا کہ لفظ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ نہیں کہ فرشتے کا لفظ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے، لفظ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، ہر اعتبار سے، ہر طرف سے قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ آیت نمبر 6 میں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأْجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مشرکوں میں سے کوئی تمہاری پناہ چاہے تو اس کو اپنے پناہ میں رکھو، کب تک؟ حتی یسمع کلام اللہ، جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سن نہ لے. تو یسمع کیا سنے گا؟ کلام اللہ. تو قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کلام کے تعلق سے اپنی ہی کتاب میں، لیکن پھر بھی لوگوں کے عقل پتنے کہاں گئی ہیں، عقل کے اندھے ہو گئے بیچارے، کہ نہ ان کو کچھ نظر آتا ہے اور نہ کچھ سنائی دیتا ہے. سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کے کلام ہے، واضح الفاظ ہے، سلف سبي سيدنا عمر الخطاب فرماتے ہیں القرآن کلام اللہ فلا تصفوا علی آرائکم، اپنی رائے پر قرآن مجید میں تاویل نہ کرو اور کوئی تبدیل نہ کرو. اسے امام اجری نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. قرآن کے تعلق سے اہل قبلہ کے آٹھ اقوال ہیں. پہلا قول ہے کہ جو بھی کلام کائنات میں موجود سب اللہ کا کلام ہے. چڑیا جو کچھ گنگناتی ہے نعوذ باللہ یہ بھی اللہ کے کلام ہے. نعوذ باللہ جو انسان بولتے وہ بھی اللہ کے کلام ہے. جو جانور کی آواز ہے وہ بھی اللہ کے کلام ہے نعوذ باللہ. تو وہ کہتے ہیں وجود میں جو بھی کلام اللہ کے کلام ہے. کس کا قول ہے؟ صوفی غلات وحدت الوجود کے قائل، جو حلول کے قائل، ابن عربی اور اس کی جماعت، کہ خالق مخلوق جب کوئی فرق نہیں ہے تو خالق مخلوق جب ایک ہے تو ہر آواز ہی اللہ کی ہے نعوذ باللہ. دوسرا قول فلاسفہ اہل کلام کا قول ہے، ارسطو، فارابی، ابن سینا وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کلام جو ہے وہ ایک معنی ہے جو ایک عقل، سمجھدار عقل سے نکلتا ہے. وہ ایسی پاک نفس میں الہام کی شکل میں آتا ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، پھر وہ بیان کرتے ہیں اور وہ حرف اور آواز پر مشتمل نہیں ہے. جیسے میں نے کہا یہ فلاسفہ کا قول ہے اور یہ بھی قول باطل ہے. تیسرا قول کہ اللہ کے کلام جو ہے وہ معانی اور الفاظ ہیں اور حروف و اصوات ہیں جو سنے دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان سے متصف ہے لیکن اللہ تعالیٰ قدر و مشیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ لازم ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اور سارے کے سارے جو حروف ہیں وہ ایک مرتبہ، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں. تو انسان جب سنتا ہے وہ الفاظ سنتا ہے، عجب سی بات ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ الفاظ، معانی، حروف، اصوات سب ہم مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے کلام کرنے، یہ نہیں مانتے ہم کہ جب چاہے. تو پھر یہ حادث ہے، نئی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. اور یہ لازم ہے ازلن و ابدا، جب سے یعنی ہمیشہ سے یہ الفاظ اڑ رہے ہیں نعوذ باللہ پوری دنیا میں. اور سارے کے سارے حرف جو ایک مرتبہ آئے ہیں، تو جب انسان سنتا ہے تو پھر ترتیب سے سنتا ہے، پھر جملہ بن جاتا ہے سنتے وقت. یہ سالمیہ کا مذہب، اتباع ہشام بن سالم الجوالیقی، سالمیہ بھی گروہ نکلا تھا. اب مثال الحمدللہ، وہ کہتا ہے، یہ شخص کہتا ہے کہ الف لام ہا میم لام لام ہا، یہ سارے حروف موجود تھے، سب ایک وقت میں ہیں. انسان نے الحمدللہ سنا، اللہ نے الحمدللہ نہیں فرمایا. چوتھا قول ہے قرآن مجید اللہ کے کلام جو ہے وہ الفاظ ہیں، معانی ہیں، حرف بھی ہیں اور آواز بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے قائم بھی ہے اور قدرت و مشیت سے بھی اس کا تعلق ہے. لیکن اس کی دو قسمیں ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو صحابہ کرام تک انہیں پہنچا پھر امت تک پہنچا، اور دوسرا جو ہے وہ بغیر واسطے کے تھا. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے لیا اور یہ حادث تھا، یعنی پہلے موجود نہیں تھا پھر آیا وجود میں. اور یہ مذہب کرامیہ کا ہے، اتباع محمد بن کرام سجستانی. عجیب و غریب باتیں ہیں. پانچواں قول کہتے اللہ کے کلام جو ہے یہ معنی قائم بذات الرب، اس کا کوئی ایک معنی ہے بس، کوئی حرف، کوئی صوت، کوئی آواز نہیں. اور یہ لازم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، جیسا کہ زندگی حیات لازم ہے تو کلام بھی لازم ہے. اور اس کے چار معنی ہیں، امر، نہی، خبر، استخبار. پورا کلام جو ان چاروں چیزوں میں ہے. جب عربی میں ہوتا ہے تو قرآن ہو جاتا ہے، جب عبرانی میں ہوتا ہے تو تورات بن جاتا ہے. الفاظ ایک مرتبہ ہے جب عربی میں ہوتا تو قرآن بن جاتا ہے، الفاظ ایک دفعہ اللہ نے جو ہے نا فرما دیا، بس موجود ہیں الفاظ، اللہ تعالیٰ خود نہیں فرماتا. دیکھیں عجب سی بات، اللہ تعالیٰ کا کیا مشکل، یعنی مشکل کیا ہے؟ عبرانی میں تورات اللہ نے فرما، اللہ کا فرمان ہے، عربی میں قرآن فرمان ہے، تو مشکل کیا ہے اس میں؟ لیکن ان کی عقلیں دیکھیں سبحان اللہ. اور یہ قول جو ہے کلابیہ کا، عبداللہ بن سعید بن کلاب کے متبعین. اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے کلام جو ہے کوئی سن نہیں سکتا، یہ جو ہم آوازیں سنتے ہیں، حروف جو سنتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا معنی عبارت ہے صرف. چھٹا قول ہے کہ اللہ کے کلام جو ہے قائم بذات رب سبحانہ وتعالی، اور وہ حرف و صوت پر مشتمل نہیں ہے، اور اس کی کوئی قسمیں نہیں ہیں جیسے کہ انہوں نے کہا. اور لیکن جو آواز ہم سنتے ہیں، جو حروف ہیں، یہ دلالت کرتی ہیں، یعنی یہ مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے، دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کلام ہے، حقیقت نہیں، مجاز ہے، جس کی تعبیر جو ہے جبریل علیہ السلام نے کی. حقیقتا یہ قول جبریل اللہ کا قول نہیں ہے، اللہ کا فرمان نہیں ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، دونوں میں سے ایک نے کی. اور یہ مذہب جو ہے ابو حسن اشعری کا مذہب ہے، اور اکثر احناف کا آج یہی مذہب ہے، ساتویں نمبر پہ، کہ اللہ کے کلام جو ہے وہ الفاظ ہیں، معانی ہیں، حروف و اصوات بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے بھی اس کا تعلق ہے، لیکن مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کا تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کلام اللہ، میرے کلام ہے، کہ صرف تعظیم اور تشریف کے لیے، جیسے کہ بیت اللہ، ناقۃ اللہ، تعظیم اور تشریف کے لیے ہے، کہ اللہ کی اوٹنی اور اللہ کا گھر. اللہ نے یوں فرمایا کہ کلام اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام. اور یہ مذہب جو ہے جہمیوں کا ہے، جہم بن صفوان سب سے پہلے مذہب لے کے آئے، پھر معروف اور مشہور ہوا معتزلہ سے، اور معتزلہ کہتے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے. اس لیے جب ہم عقیدے میں باتیں پڑھتے ہیں، سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، غیر، کیونکہ معتزلہ کا فتنہ بہت زیادہ تھا. اگر یہ بعض اقوال جتنے بھی تھے وہ سارے چلے گئے، باقی نہ رہے، کیونکہ وہ اقتدار پر نہیں آ سکے، اور مسلمانوں جو اہل سنت جماعت کے جو علماء تھے وہ فتنے میں، یعنی ان کو فتنہ و آزمائش میں نہیں لیا گیا ان گروہوں کی وجہ سے. لیکن جب معتزلہ آئے اور انہوں نے یعنی حکومت پر بھی یعنی انہوں نے قبضہ کیا امیر مأمون کے زمانے میں، تو تب اس لیے اکثر علماء یہی بات کرتے ہیں قرآن کلام الغیر مخلوق، تو اس کا ذکر زیادہ کرتے ہیں. آٹھواں قول جو ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے کلام فرماتا ہے، حرف اور صوت آواز کے ساتھ. اور یہ جو اور مخلوق نہیں ہے، اور یہ جو قول ہے یہ نسل جماعت کا قول ہے. وہی یعنی وہ بھی قول جو ہے بھاشا اشعری سے قول سے ملتا جلتا ہے. ماتریدی کا قول جو ہے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، امام بھاشا اشعری سے وہ کہتے ہیں کہ آدھا مخلوق اور آدھا مخلوق نہیں ہے، سبحان اللہ. جی ہاں، یہ بھی ان کی دائرے میں سے ایک دلیل ہے. امام صاحب فرماتے ہیں والقدر خیره وشره من اللہ عز وجل. پھر یہاں پر یہ تیسرا اصل ہے اصول سنن جماعت میں سے، تقدیر کے تعلق سے فرماتے ہیں، اور تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، خیر ہو یا شر ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کل اشیاء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو تقدیر، مقرر تقدیر پر پیدا کی ہے. سورۃ القمر آیت نمبر 49. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تم میں سے جو شخص چاہے وہ سیدھا راستہ اختیار کر لے، سیدھا ہو جائے، اور تم نہیں چاہتے لے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے رب العالمین، جو سب جہانوں کا مالک، جو سب جہانوں کا رب ہے. سورۃ التکویر آیت نمبر 28 اور 29. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف و مشہور حدیث تقدیر کے تعلق سے طالب علم سے میری یہ گزارش ہے، جب بھی تقدیر کی بات آئے اگر آپ کو کوئی اور دلیل یاد نہ رہے سے مسلم کی پہلی حدیث یاد کر لینا، سے مسلم کی حدیث نمبر ایک، معروف و مشہور حدیث ہے عبداللہ بن عمر خطاب عنہ کا قصہ، ان دو لوگوں کے ساتھ جو بصرہ سے آئے یہ پیغام لے کے، یہ سوال لے کے کہ ہمارے یہاں بعض ایسے لوگ ہیں جو قرآن بھی پڑھتے ہیں، علم بھی حاصل کرتے ہیں، بڑی فضیلتیں بیان کی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کا کوئی وجود نہیں ہے اور تقدیر کا انکار کرتے ہیں. سوسن عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب تمہیں ان سے ملاقات ہو تم کو یہ خبر دے دینا میری طرف سے کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہے. پھر انہوں نے اپنے والد سیدنا عمر خطاب عنہ کی یہ روایت بیان فرمائی کہ آگے فرماتے کہ اللہ کی قسم اگر وہ احد کے پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں صدقے میں، لیکن وہ تقدیر پر ایمان نہ لے کے ہیں تو ان سے کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. سبحان اللہ. پھر یہ حدیث بیان کرتے اپنے والد سے سیدنا عمر خطاب سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معروف و مشہور حدیث جبرائیل علیہ السلام کے قصے میں، جب جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت انسان کی شکل اختیار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور چند سوال کیے، مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، اور قیامت کی چند نشانوں کے تعلق سے جب ایمان کے تعلق سے سوال ہوا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وبالیوم الاخر وان تؤمن بالقدر خیره وشره. یہ چھ ارکان ایمان کے ہیں جن میں چھٹے نمبر پہ ہے الایمان بالقدر. اور تقدیر کے تعلق سے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، تقدیر کا معاملہ جو ہے بڑا نازک معاملہ ہے. چند اصول میں نے پیچھے درس میں بیان کیے تھے تو حضرت سامعین سے گزارش ہے ان اصولوں کو یاد کر لیں. جب بھی آپ نے تقدیر کے تعلق سے کوئی بات کرنی ہے پہلے تو بات نہ کریں، اگر کوئی سوال بھی کرتا ہے آپ سے اگر کبھی بھی کوئی بات کریں تقدیر کے تعلق سے، کیونکہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے اور اللہ تعالیٰ کے راز کو بے پردہ کرنا مخلوق کی جرت نہیں ہے، یاد رکھیں. اور جس نے بھی تقدیر کے تعلق سے بات کرنی تو 15 اصول یا 16 اصول میں نے بیان کی تھی پچھلے درس میں، ان کو آپ نوٹ کر لیں، بڑے آسان ہیں، ہر اصل کے ساتھ دلیل بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ. ان کو یاد کر لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تقدیر کے معاملے میں کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن جب بات بغیر اصولوں کی کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے اور بغیر اصولوں کی بات کرتا ہے تب قدم قدم پہ صرف تقدیر کے معاملے میں نہیں، شریعت کی یہ کوئی بھی آپ سائنس لے لیں، کوئی بھی علم لے لیں، بغیر اصولوں کے جب آپ کوئی علم حاصل کرتے ہیں تو ٹھوکریں کھاتے ہیں، پاؤں بھی پھسلتے ہیں اور انسان کہاں پہ جانا چاہتا ہے اور کہیں اور پہنچ جاتا ہے. اس لیے تقدیر کے تعلق سے میری گزارش ہے کہ ان اصولوں کو یاد کریں، پھر آپ جو ہے تقدیر کے تعلق سے جو بھی آپ نے دلائل یاد کریں وہ بعد میں یاد کریں. تقدیر کے جو سب سے بڑا شبہ ہے وہ یہ ہے تقدیر کے تعلق سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، میرے تقدیر بھی لکھ دی ہے کہ میں برا انسان ہوں یا اچھا انسان ہوں، تو عمل میں کیوں کروں؟ پھر یہ سوال اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعملوا فکل میسر لما خلق له، کام کرنا تمہارے ذمے ہے اور جو کچھ جس کے لیے آسانی جس چیز کی ہوگی اسی کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. سبحان اللہ. ہم نہیں جانتے تقدیر میں کیا ہے، وہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، احکم الحاکمین ہے. یہ دو باتیں یاد کریں، یاد رکھیں ہمیشہ، اللہ تعالیٰ جب ظلم کسی پہ نہیں کرتا تو میرا ایمان ہے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے تو ظلم نہیں ہوگا میرے اوپر، وہ احکم الحاکمین سے پیچھے حکمت ضرور ہوگی کوئی نہ کوئی، میں ہوں اس لائق. انسان اپنی گربان میں جا کے تقدیر کو کیوں کوستا ہے بار بار؟ سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ازل علم میں، اللہ تعالیٰ علم ازلی ہے، 50,000 سال پہلے، ابھی کائنات پیدا نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ پہلے سے جان چکا کہ اس کائنات میں کیا ہونے والا ہے تا قیامت، ابتدا سے پہلے، انتہا سے پہلے، اللہ تعالیٰ سب جان چکا اور باریک بینی کے ساتھ جان چکا. پھر حکم دیا قلم کو لکھو، پوری کائنات کی تقدیر لکھو لوح محفوظ میں، جو محفوظ کیا گیا. اور جب آپ دیکھیں نا محفوظ ہے تو پھر وہ ہر چیز سے محفوظ ہے، فرشتوں سے بھی محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نہیں دیا کہ لکھو تم، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم نہیں لوح محفوظ میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ قلم کو پیدا کیا اور قلم کو حکم دیا اور اپنے ہی پاس اس علم کو رکھا جو تقدیر کا علم ہے. لیکن عجب بات ہے میرے بھائی، اللہ ہے، باغ فردوس میں ابن صاحب بریلوی ایک قصہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ شہاب الدین سہروردی جو ہیں، معروف سہروردی جو طریقہ صوفیہ ہے، جو گروہ ہے، یہ ان کا سربراہ ہے، اس گروہ کا سربراہ ہے، کہتے جب ان کی والدہ ماجدہ جو ہے وہ پریگنینٹ تھی، حمل میں تھی، تو عبد القادر جیلانی غوث کے پاس جاتی ہیں گھر میں دعا کرانے کے لیے، تو وہ گھر میں نہیں ہوتی، ان کے والد عبد القادر جیلانی کے والد جو گھر میں ہوتے ہیں، تو ان سے عرض کرتی ہیں کہ میں پریگنینٹ ہوں تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بیٹا دے. کہتے ہیں ان کے والد نے لوہے محفوظ پر جھانکا، لوہے محفوظ میں جھانک کے دیکھا کہ بیٹی لکھی ہوئی تھی، تو خبر دی عورت کو کہ بھئی آپ کی تو بیٹی لکھی ہے. تو عورت کو کافی غمزدہ ہوئی، روتے ہوئے گھر سے نکلی، باہر جا رہی تھی تو راستے میں غوث مل گئے، یعنی عبد القادر جیلانی، نعوذ باللہ، عبد القادر جیلانی مل گئے. تو انہوں نے دریافت کیا کہ بھائی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہتے ہیں میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں آپ کے پاس آئی تھی، آپ گھر میں نہیں تھے، آپ کے والد نے مجھے یہ کہا کہ آپ کی قسمت میں بیٹی لکھی ہے، لوہے محفوظ میں جھانک کر دیکھا. تو عبد القادر جیلانی نے، غوث نے یہ کہا کہ جاؤ تیرے بیٹا ہوگا. تو کہتے وہ تو خوشی خوشی کے مارے، اس کے سارا غم دور ہو گیا، تو خوشی خوشی چلی گئی. جب غوث کہے اور بات مکمل نہ ہوئی، کیسے ہو سکتا ہے، بس کہہ دیا تو کن فیکون ہے. بہرحال کہتے گھر چلی گئی، ان کا وہ غم بھی دور ہو گیا. جب بچے کی ولادت ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی، لڑکی. تو روتی ہوئی بچے کو اٹھا کر روتی ہوئی گئی پھر غوث کے پاس. میں غوث ان کی زبانی کہہ رہا ہوں، غوث کہنا بھی جائز نہیں ہے، میں ان کی زبانی کہہ رہا ہوں. غوث کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں آپ کہیں بیٹا اور ہو بیٹی. کہتے ہیں دکھاؤ تو صحیح. وہ کپڑا اٹھا کے دکھایا، دیکھا، پھر کہتے اب دیکھو. دوبارہ دیکھا تو وہ لڑکا تھا. وہ خود پھر لکھتے آگے کہ شہاب الدین سہروردی صاحب جو ہیں جب بڑے ہوئے تو ان کا حلیہ لڑکیوں والا تھا، عورتوں والا تھا، ان کے پستان اتنے بڑے تھے کہ وہ کندھے کے اوپر وہ رکھتے تھے، نعوذ باللہ. یعنی دیکھیں ایک طرف سے تو مجھے نہیں پتا کہ یہ ان کی مدح کی جا رہی ہے، مذمت کی جا رہی ہے، کیا جا رہا ہے. انہیں کی کتابیں ہیں، انہیں سے ہم کوٹ کرتے ہیں، یہ کوئی نہیں پتا کہ یہ لوگ بےچارے کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں. لیکن امام صاحب نے کہہ دیا، کسی عالم نے کہہ دیا، بس وہ حق بن گیا، نعوذ باللہ. قرآن مجید کی طرح وہ ہے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی کمی پیشی ہو نہیں سکتی. پھر دیکھیں عجب بات یہ ہے کہ لوہے محفوظ میں جھانک کر دیکھنا، باپ کہتا ہے جا. دیکھیں باپ سے بھی محفوظ نہیں، غوث سے بھی محفوظ نہیں، لوہے محفوظ جو ہے وہ، پھر جھانک کر دیکھنا اور یہ کہنا کہ اس میں یہ لکھا ہے. میرے بھائی جبریل امین محروم ہے، جبریل امین کے لیے جائز نہیں کہ لوہے محفوظ میں جا کے دیکھے. لوہے محفوظ محفوظ ہے، فرشتوں سے بھی محفوظ ہے. اور عبد القادر جیلانی نے، یہ تو غوث، غوث کے والد ہیں، جب جھانک کر دیکھا تو بیٹی ہے. پھر تقدیر کی تبدیلی دیکھیں بیٹے سے، تقدیر میں اللہ بیٹی لکھتا ہے اور غوث جو ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو تبدیل کر کے بیٹا کر دیتے ہیں اسے. اور تذکرۃ الرشید میں، تاکہ ہمارے دیوبندی ساتھی بھی ناراض نہ ہو، تذکرۃ الرشید میں جلد نمبر 2 میں ایک قصہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ رشید احمد گنگوہی صاحب کے تعلق سے کسی نے سوال کیا کسی ایک بزرگ سے، لوگ تو ان کے بارے میں یوں یوں کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انہوں نے مراقبہ کیا، سر اٹھا کے کہتے ہیں میں ان کا قلم عرش سے پرے چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. عبدالرشید گنگوہی صاحب، شیخ عبدالرشید گنگوہی صاحب کا قلم جو ہے میں عرش سے پرے چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. لوگ جو کہیں کہتے رہے، اس کا درج اتنا بلند ہے کہ لوہ محفوظ میں جو ہے عرش سے پرے قلم کہاں چلتا ہے میرے بھائیو، چل رہا ہے. یعنی لوہے محفوظ میں صرف جھانکتے نہیں، دیکھتے نہیں، صرف زبان سے تبدیل نہیں کرتے، وہ لکھ بھی رہے ہیں وہاں پہ جو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. تو تقدیر کے تعلق سے یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی سے 50,000 سال پہلے جان چکے ہیں جو اس کائنات میں ہونے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قلم کو، قلم نے لکھ دیا لوہے محفوظ میں، وہ محفوظ ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا المشیہ، پھر اسے پیدا کیا، جو چاہا وہ پیدا کیا، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی وہ ہوا، جس چیز مرضی نہیں تھی وہ اس کائنات میں ہوا ہی نہیں، ہمارا ایمان ہے یہ. تو یہ 4 مرتبے ہیں تقدیر کی، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا علم، نمبر دو اللہ تعالیٰ کی کتابت لکھائی لوح محفوظ میں، نمبر تین اللہ تعالیٰ کی مشیت چاہت، نمبر چار اللہ تعالیٰ کی خلق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اور انسان مجبور نہیں ہے، یاد رکھیں، اگر انسان مجبور ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرنے والا، وہ عدل انصاف کرنے والا ہے. اگر انسان کو مجبور کرتا تو کبھی جہنم میں اسے سزا نہ دیتا. اللہ تعالیٰ ظلم سے بالا تر ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتا. تو پھر انسان کیا خود مختار ہے؟ انسان کی خود مختاری اور جو اس کی مجبوری ہے، ہم یہ جان سکتے ہیں جب انسان کو تیز بخار ہوتا ہے تو وہ کب کب کپاہٹ ہوتی ہے، اسے اس کا دل دھڑکتا ہے اس کی مرضی کے بغیر، اس کے دل کی دھڑکن میں اور اس کپ کپی میں اس کا اپنا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے. اور انسان جب اٹھ کے چلنا چاہتا ہے اٹھ کے چلا جاتا ہے، جب بیٹھنا ہے بیٹھ بھی جاتا ہے. تو یہ دو چیزیں، دو افعال ہیں، ایک پر انسان کا بس، دوسرے پر اس کا بس نہیں ہے. تو اسی طریقے سے انسان نہ تو مکمل طور پہ مجبور ہے اور نہ ہی مکمل طور پہ خود مختار ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ اختیار دیا ہے عقل سے، وہ ہدینہ النجدین، دو راستے دکھا دیے گئے ہیں. توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، مشکل راستہ جس نے اپنانا ہے اللہ تعالیٰ اس مشکل راستہ آسان کر دیتا ہے، جس نے آسان راستہ اپنانا تعالیٰ اس کے لیے آسان راستہ آسان کر دیتا ہے. تو کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مجبور ہوں، بس اللہ تعالیٰ مجھے مجبور پیدا کیا. جبریہ گروہ جو ہے انہوں نے تقدیر کے تعلق سے، جو جن گروہوں میں غلطی ہوئی تقدیر کے تعلق سے، اہل قبلہ تین گروہوں میں بٹ گئے. پہلا گروہ ہے الجبریہ. جبریہ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، جیسا کہ پتا درخت سے ٹوٹ کے گرتا ہے، جہاں پر ہوا چاہے اسے گرا دیتی ہے، اسی طریقے سے انسان اس وجود میں اس پتے کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی سے انسان مجبور ہے اور صرف اس مجبوری پر وہ اس کائنات میں موجود ہے. مجبور پیدا ہوتا ہے، مجبور ہی مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اور یہ جو فتنہ ہے، یہ جو بدعقیدگی ہے، یہ بھی جہم بن صفوان لے کے آیا ہے. جہمی عقیدہ ہے سب سے پہلے، ارجاء کا عقیدہ اور یہ عقیدہ جو جبر کا عقیدہ ہے، جہمی صفوان لے کے آیا ہے. اور آج اشاعر ماتریدیہ بھی جبریہ ہے، عجب بات ہے، اشاعر ماتریدیہ بھی آج جبر کا عقیدہ رکھتے ہیں. دوسرا گروہ جو اس کے ضد میں آیا ہے وہ ہے القدریہ، تقدیر کے منکر، جو کہتے ہیں انسان خود مختار ہے مکمل طریقے پہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کے افعال کو پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ پہلے جو قدریہ تھے وہ اللہ العلم کے بھی انکار کرتے تھے، کیونکہ وہ یہ خدشہ تھا اگر اللہ جان چکا تھا پھر تبدیل کیوں نہیں کیا. جب اللہ نے جان لیا کہ جہنمی سے تبدیل کر جنت دے دیتا، وہ غفور رحیم ہے. تو پہلے جو تھے وہ اللہ تعالیٰ علم کے انکار کرنے والے تھے، وہ کافر ہیں. تفصیل آگے بیان ہوگی ان شاء اللہ عقیدے میں. اور دوسرا گروہ جو معتزلہ ہے، وہ بھی تقدیر کے منکر ہے، لیکن وہ علم اور کتابت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن مشیت کا اور خلق کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اعمال کو پیدا نہیں کیا، مخلوق جو خود اپنی مرضی سے عمل کرتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے چاہا لوگوں سے کہ وہ مومن بنے، مومن سے چاہا مومن بنے، انسان سے چاہا مومن بنے، انسان چاہے وہ کفر کا راستہ اختیار کرے. تو اللہ تعالیٰ کی چاہت جو اللہ تعالیٰ چاہے وہ نہ ہوئی مکمل، اور اس مخلوق کی چاہت اللہ کی چاہت پر غالب ہو گئی. سبحان اللہ، لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير، ہر چیز پر قادر ہے، وہ چیز اسے عاجز کر نہیں سکتی. تو انسان کے عمل سے کیسے اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دیا؟ سبحان اللہ. وہ یہ چاہتے تھے، یعنی ان کے نظریے کے مطابق، کہ اللہ تعالیٰ چیز سے بالا تر ہے، اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا تو پھر سزا کیوں دے گا؟ وہ جس چیز بچنا چاہتے اس سے بڑے گڑے میں گر گئے اور بڑا مشکل راستہ اختیار کیا، جو عقل بھی نہیں مانتی. سبحان اللہ. یعنی ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے عمل کو پیدا نہیں کیا، اگر پیدا کر سزا کیوں دیتا؟ کیونکہ پیدا کیا تو مجبور ہے انسان، اور اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا، مجبور نہیں کرتا. دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی چاہت تو چاہ جو اللہ کی چاہت پر غالب ہوئی، اور دونوں جو سوچے ہیں دونوں جو ہیں ایک سے بڑھ کر غلط ہے. تیسرا گروہ رسول جماعت کا عقیدہ وہ فرماتے ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا لمن شاء منکم ان یستقیم، تمہیں سے جو چاہے وہ سیدھا ہو جائے، راہ راستہ اپنا لے، وما تشاؤون اور تم نہیں چاہو گے الا ان یشاء اللہ رب العالمین, الا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے, جو رب العالمین ہے, پورے کائنات کا رب ہے, جو آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ماتحت ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے, آپ اپنی مرضی کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو آپ کو توفیق نہیں دیتا, آپ کر نہیں سکتے. تو انسان کی تندرستی, انسان کی صحت, انسان کی جو عافیت ہے, جو کچھ اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرمایا ہے, یہ انسان اس انعامات اور احسانات سے انسان اپنا عمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم کرتے ہو عمل وہ اس کو بھی پیدا کیا ہے. تو واضح الفاظ ہے قرآن مجید میں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.